مورخا 11 رجب المعظم 1425 ہجری مطابق 27 اگست 26واں پارہ سورہ حجرات شریف کی شروعات. اس سے پہلے ہم سورہ احقاف شریف کی آدھا بیان کر کے گئے تھے, بقیہ حصہ مولانا عبدالرب صاحب نے پورا کیا ہے اور آج پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
إن الله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حب إليكم الإيمان وزجنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
إنما
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
خيرا
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
تقریباً پانچ یا آٹھ یا نو درس کے بعد آج یہ فقیر کا درس ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا تھا؟ ہاں لکھ رہے تھے وہ کیسے مارکانی صاحب صحیح کر رہے تھے کیا؟ میں سمجھ گیا فوراً. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ حجرات مدنی ہے, اس میں دو رکوع 18 آیتیں, 343 کلمے یعنی 333 ورڈز اور 1476 حروف ہیں, 1476 لیٹرز. اس پوری مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی صورتوں میں فرق یہ ہوتا ہے, مکہ مکرمہ میں جو صورتیں عموماً اتری ہیں اس میں خصوصاً شرک اور کفر سے بچانا اور عبادات الہیہ کی طرف خصوصی توجہ دینے کے تعلق سے گفتگو کی گئی, اس لیے کہ وہاں کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا اور مدینہ منورہ کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے. یہی وجہ ہے کہ عموماً ان کو حکم دیا جاتا ہے شرک نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو, کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. لیکن مدنی آیات میں دو طرح کی باتیں عموماً ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نظام حکومت کے حوالے سے قانونی گفتگو کی جاتی ہے اور حلت و حرمت حلال اور حرام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں کچھ حلت و حرمت کی بات بھی ہے اور کچھ نظام زندگی کے حوالے سے, نظام مملکت کے حوالے سے بات چیت بھی ہے. چنانچہ پہلی آیت سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک اس میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے اور وہ سب سے اہم اور ضروری لازم و واجب قانون ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعظیم. خصوصی تعظیم, یہ 5 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر حضور کا احترام, حضور کا ادب, حضور کی بارگاہ میں کیسے جایا جائے گا, کیسے بات کی جائے گی, کیسے رہا جائے گا, کیسے اٹھا جائے گا, کیسے بیٹھا جائے گا, کس انداز سے رہا جائے گا, اس 5 آیت کے اندر مسلسل یہی بحث کی گئی. اس کو ذرا آپ ذہن لگا کے سوچیں, اس لیے کہ جب قوم کے میں اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاک کو پیغمبرانہ حیثیت سے الگ کر کے بتا رہا ہوں, کسی بھی قائد کے لیے اس کی قیادت اسی وقت مسلمات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ جب اس کا روب و داب, اس کا ادب و احترام فرد فرد کر رہا ہے. اگر روب و داب, ادب و احترام فرد فرد نہ کرے تو اس کے قانون کی نہ کوئی حیثیت ہو سکتی ہے نہ اس کی قیادت مسلمات میں سے ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو استحکام عطا فرمایا
اب حضور کی شخصیت دو جہتوں سے نگاہوں کے سامنے ہے، ایک نبی و رسول کی حیثیت سے اور ایک کائنات کا بے مثال قائد کی حیثیت سے. تو قائدانہ حیثیت سے دیکھیں، پیغمبرانہ حیثیت سے احکام الگ ہیں، قائدانہ حیثیت سے پیغام الگ ہے. اس لیے کہ آج یہ گفتگو دونوں کو لے کر بھی چل رہی ہے. کچھ آیتیں یہ ہیں جو قائدانہ حیثیت سے، کچھ آیتیں ہیں جو پیغمبرانہ حیثیت سے. پیغمبرانہ حیثیت سے تو ایمان لازم و واجب، ان کا احترام فرض، لیکن قائدانہ حیثیت سے بھی وہی درجہ ہے جو پیغمبرانہ حیثیت کا ہے. اس بنیاد پر کہ اب تم اے مسلمانوں ایک خود مختار مملکت کے اتائی اور پانی دونوں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی صلاح دی ہے کہ جہاں سے اب اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت ہی واضح اور بہت ہی جامع منصوبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے. تو سب سے پہلے تم اس بارگاہ کے آداب دیکھو کہ اس بارگاہ میں آیا کیسے جائے گا، بولا کیسے جائے گا، اٹھا کیسے جائے گا، بات کیسے کی جائے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ منہ اٹھا سیدھے چلے آئے اور جس انداز میں چاہ بات کرنا شروع کر دیا، ہر چیز میں، بلکہ آداب لازم ہیں اس بارگاہ میں. دیکھیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کئی شان نزول اس کا بیان کیا گیا ہے، کئی شان نزول. عموماً جو محدثین اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقرعید کے دن خطبہ دیا کہ تم لوگ اب نماز پڑھ کر کے جاؤ تو اپنی قربانیاں کرو. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں تو پہلے قربانی کر کے آیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ابھی کچھ جواب دیتے ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے عمل سے پہلے ہوا، لہذا ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول، تم کو پھر سے کرنی ہوگی. تو حضور نے صراحتاً فرما دیا کہ تم کو دوبارہ کرنی ہے. یہ حدیث دو طریقے سے آئی ہے، ایک ابو بردہ کے حوالے سے آئی ہے اور ایک غالباً ابو بحیرہ اور کوئی دوسرا راوی ہے. تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اب تو چھ مہینے کی بکری کا بچہ ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا یا تو اسی کر لو مگر یہ صرف تمہارے لیے.
سبحان اللہ.
تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تقدم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ آیت کا شان نزول، آیت کے اترنے کی وجہ اس کا ریزن. لیکن تقدم، آیت تقدموں کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، اور یہ ورڈ خصوصیت کے ساتھ بولا جاتا ہے جب دو آدمی ساتھ چل رہے ہوں تو اس وقت بولتے ہیں کلام عربی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لا تقدمو، یعنی جب راستہ چلو تو رسول سے آگے نہ چلا کرو. یہی وجہ ہے کہ میں حدیث سناؤں. حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، حضور کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے جا رہے تھے اچھر مبارکہ پر. حضور نے ان سے کہا تم آگے بیٹھ لو، پیچھے بیٹھے رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے بیٹھ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو ساتھ میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. نہیں یا رسول اللہ آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا. تو حضور نے پھر ان کو حکم دیا اور اس کے بعد حکم رسول پر وہ بیٹھے، لیکن پیچھے بیٹھے. یہ تقدم کا حال ہے. کئی واقعات آپ حدیث پاک اور سیرت کتابیں پڑھیں تو ایسے واقعات بکھرے ملیں گے آپ کو، ایک تقدم یہ بھی ہوا ہے. پھر دوسری آیت لیجیے، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا کر کہتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں. حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور کی بارگاہ میں کوئی گفتگو ہو گئی تو دونوں عظیم شخصیتیں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کے بولنے لگے. سمجھا آپ نے؟ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز کو ٹھیس پہنچا گئی. جب یہ آیت کریمہ اتری تو صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ انور میں جھکے ہوئے ہیں اور رو کر کے معافی مانگ رہے ہیں, اور اس کے بعد سے تو ان بزرگوں کا حال یہ ہو گیا کہ حضرت عمر کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے کہ جب بات کرتے تو اتنا آہستہ بات کرتے کہ حضور کو بار بار کہنا پڑتا کہ پھر کہو کیا کہا تم نے, پھر کہو کیا کہا. اچھا تو بات چلا کر کے نہ کرو, اس کا جرمانہ کیا ہوگا؟ تو جرمانہ بتایا گیا کہ انتہ بفا مالکم آنتم لا تشعرون, تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں, تمہیں خبر نہ ہو. تیسری آیت کریمہ, بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب. ایک اور شان ندول بیان کیا گیا اسے, حضرت ثابت ابن قیش خزرجی, یہ حضور کی بارگاہ کے خطیب تھے, مقرر تھے, اسپیکر, اور بہترین بلیغ ادبی زبان بولنے والے تھے. حضرت ثابت ابن قیش ابن سلمات خزرجی, ان کی کنیت ابو محمد ہے, لیکن ان کے پاس ایک عذر تھا کہ اونچا سنتے تھے, کچھ بہیرے تھے. مجھے اپنے میں نے کہا نہیں کہ ایک بات دماغ میں رکھیں, کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آیت پاک کئی کئی بار اتری ہے, یہ کی آیت کئی بار اتری ہے, جیسی ضرورت پڑی قرآن اسے اترتا چلا گیا. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ پہلی آیت کریمہ جو ہے اس کے شان نزول کے تعلق سے امام قرطبی نے کئی اسباب بیان کیے ہیں, کئی اسباب, اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک سبب میں نے بیان کیا. دوسرا یہ ہے کہتے ثابت ابن قیش ابن شماس خزرجی, یہ حضور کی بارگاہ میں ذرا سا اونچی آواز سے بولتے, تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بہرا آدمی سے بات کیجیے تو زور زور سے بولتا ہے, سمجھتا ہے جسے میں نہیں سن پا رہا ہوں, سامنے والا بھی نہیں سن پا رہا ہے, یہ اس کی مجبوری ہوتی. تو جب یہ آیت کریمہ اتری کہ انتہ بتا مالکم انتم لا تشعرون, تو پھر یہ ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے. ابن کثیر قرطبی والا نے روایت کیا ہے, کئی روایتیں نقل کی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ دیکھو گھوڑے کا جو استبل ہے جہاں گھوڑا باندھا جاتا ہے, میں اندر جا رہا ہوں اور تم باہر سے اس کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دینا. یہ قول یہ کہ اپنے گھر میں تھے, کہیں بھی تھے بہرحال. حضور کی بارگاہ میں حضرت ثابت کئی دن ہوا نہیں پہنچے, تو تشویش حضور کو ہی پوچھا. حضور کی چشم مبارک کا حال یہ تھا کہ اپنے ماننے والے فدائین شہدائین کو جب نہیں دیکھتے تو پوچھتے تھے کہ کہاں فلاں کہاں ہے, تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر بیٹھے بس خالی روئے چلے جا رہے ہیں اور کچھ, اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ اور اسے کہہ دو کہ وہ جنتی, اشارت دے دی جنتی. اعلان کے بعد صحابہ جو ایسے ثابت کو دیکھتے تو صاحب کہتے دیکھو جنتی آ رہا ہے, ایسے بولتے یہ آئے حضور کی بارگاہ. حضور نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے کہ انتہ بتا عمال کو انتم لا تشعرون, تو میں میرا سو عمل برباد ہوگا. حضور فرمایا تو جنتی ہے, تو شہید ہو کر کے مرے گا. ابن کثیر نے بڑی تفصیل روایت کی, چنانچہ وہ جنگ جس میں اکثر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا, حفاظ صحابہ کو شہید کیا گیا تھا, اسی میں یہ لڑتے ہوئے. ہاں نہیں, اس سے پہلے ہوا ہے, اس میں ایک دوسری جنگ ہے, جنگ ماما, تو اسی میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کھڑے ہوئے تھے, دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تو خود ہی حملہ کیا اور دشمن کے اندر تک کاٹتے چلے گئے, اور اس کے بعد دشمنوں نے گھیر کر کے آپ کے اوپر تلواروں کی بارش کر دی, آپ شہید ہو گئے.
تو حضور نے فرمایا کہ تو شہید ہو کے مرے گا. تب پھر ان کا غم گیا, ان کی تکلیف دور ہوئی اور پھر حضور کی بارگاہ. چوتھی آیت پانچویں آیت دونوں کا اترنے کا سبب, بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے, اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بات کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, تو دوپہر کا وقت تھا, حضور قیل فرما رہے ہیں, تو بنو تمیم ایک قبیلہ تھا اس کا ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس آیا. یہ لوگ دیہات کے رہنے والے تھے, ان کو طریقہ نہیں معلوم تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے رہا جاتا ہے, کیسے بولا جاتا ہے, کیسے بات کی جاتی ہے. حضور آرام فرما رہے تھے, تو یہ حجرہ پاک کے باہر سے کھڑے ہو کر کے وہیں سے چلا چلا کہتے ہیں کہ محمد ذرا نکلیے آپ سے بات کرنی ہے, محمد ذرا نکلیے آپ سے بات کرنی ہے. تو اس وقت کی سربراہی کر رہے تھے حضرت اقرا ابن حابس خزرجی, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت اقرا بڑے جوان مرد تھے, بڑے تیر انداز, اور گھوڑے پر جو سوار ہوتے تھے تو ننگی پیٹھ پر سوار ہو کے چلا کرتے تھے, بڑے جوان مرد تھے. تو یہ قیادت کر رہے تھے, یہ قوم کے رئیس تھے, اپنے ساتھ اپنی قوم کے سب سے بڑے شاعر زبرکان کو لے کر کے آئے تھے, اور اپنی قوم کے سب سے بڑے خطیب جو ہے وہ ابن حاجب کو لے کر کے آئے تھے. خیر حضور کی چشمان مبارک کھل گئی, آنکھ کھلی, دروازہ کھولا, حضور نے باہر نکلے تو یہ آیت کریمہ اتری, اور انہیں ادب بتا دیا گیا کہ جب تم محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تمہارے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آرام فرما رہے تم انتظار کرو بس, جب وہ اپنے خواب استراحت سے جگیں گے آرام فرما کر کے, جب محبوب اٹھیں گے اس کے بعد تب تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے, تمہاری آواز سنی جائے گی. آج کی تاریخ سے اب اس بارگاہ میں یہ گستاخانہ لب و لہجہ نہ اختیار کرو, کیونکہ وہ لوگ دیہات کے تھے اور ان کو کچھ ادب معلوم نہیں تھا. بہرحال اقرا ابن حابس, چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں سب ماحولیات پر ڈپینڈ کرتی ہیں, کہیں پہ کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے, کہیں پہ گانے کا مقابلہ ہوتا ہے, کہیں ڈانس کا ہوتا ہے, کہیں طاقت کا, کہیں زبان کا. ہر اعتبار سے اس زمانے میں چونکہ وہ عرب تھے ان کے یہاں زبان پر بڑا زور دیا جاتا تھا. تو کہنے لگے کہ اے محمد آپ اپنے خطیب کو بلائیے, وہ ہمارے خطیب سے مقابلہ کریں. تو اقرا ابن حابس نے پہلے اپنے خطیب جو ہے ابن حاجب کو کھڑا کیا, انہوں نے مرچی تقریر کی, اس کے بعد حضور نے یہی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس, ان کا ذکر ابھی بھی گزرا ہے, ابھی بھی ان کا ذکر گزرا ہے, ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم, انہوں نے وہ شاندار فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ دیا کہ اقرا ابن حابس دانتوں تک لولی دبا لیے. پھر اس کے بعد کہا کہ محمد یہ میرا شاعر ہے, آپ اپنے شاعر سے کہیے کہ میرے شاعر کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے بھی جو ہے اپنے اشعار پڑھے, اور اس کے بعد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حسان تم کھڑے ہو کر کے ان کا جواب دو. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار کلام فرمایا کہ ان کے شاعر کا ناطقہ بند ہو گیا. اقرا ابن حابس کہتے ہیں یہ محمد قسم ہے آپ کا خطیب میرے خطیب سے اچھا ہے, اور آپ کا شاعر میرے شاعر سے اچھا ہے. اس کے بعد پھر حضور پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. یہ تھا حضرت اقرا ابن حابس کا واقعہ. دیکھیں میں دونوں کے اشعار سنا دوں کہ جب حضور نے اقرا ابن ان سے کہا جو ہے اقرا ابن حابس سے کہ اپنے شاعر سے کہو پڑھ کے سنائے, تو اس نے یہ شعر پڑھا تھا، بڑی لمبی اس کی پوری ایک نظم ہے، اس کا بڑا شعر ہے، وَإِنَّا رُؤُوسُ النَّاسِ مِن كُلِّ مَعَاشَرٍ وَأَلَّيْسَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ كَدَارِمِ، یعنی وہ بڑائی ہے، غرور ہے کہ ہم جو ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، حجاز میں ہمارے جیسا کون سب ہو سکتا ہے. وَإِنَّ لَنَا الْمِرْبَاعَ فِي كُلِّ غَارَةٍ تَكُونَ بِنَجْدٍ أَوْ بِأَرْضِ التَّهَائِمِ، چاہے وہ ارض تہامہ یعنی مکہ مکرمہ ہو یا چاہے نجد ہو، ہر زمین سے ہمارے لیے خراج حاصل ہوتا ہے، ہم اتنے جوان مرد طاقتور ہیں. تو فخر و باہت تھی. اس کے بعد حضور نے جب حضور کا قصیدہ کھڑا ہوا، ذرا دماغ لگائیے گا، حضرت حسان ابن ثابت کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا، حسان اللہ تمہاری مدد روح الامین کے ذریعہ فرماتا ہے، ابھی اس شاعر نے بڑا لمبا قصیدہ پڑھا ہے، بڑا لمبا، حضرت حسان اسی ردیف میں، اسی قافیے میں، اسی بحر میں اس سے اچھا قصیدہ وہی بیٹھے بیٹھے لکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
حالانکہ شاعری کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شاعری کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا دماغ میں چوٹ لگتی ہے شعر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ڈسٹربنس ہونا کسی آواز کا تو شعر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہی بیٹھے بیٹھے لکھ رہے ہیں. اس کے بعد پوری نظم لکھ ڈالی، لکھا ہے، بنی دار من لا تفخروا ان فخرکم یعود و بار عند ذکر المکارم، اے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں، تم فخر کر تو تم فخر نہ کرو، تم نے میرے مصطفیٰ کے مکارم دیکھے گا.
اللہ اکبر.
مصطفیٰ کے مکارم و اخلاق تم نے کہاں دیکھا ہے؟ ابھی تم اب پہلی مرتبہ آئے ہو نا. حبلتم علینا تفخرونا وانتم لنا قول من بین زیر المخادم، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کائنات کی ہر چیز رسول اکرم کی خادم اور خدمت گزار بنا دی گئی ہے، تم ذرا مقابلہ کیجیے گا، تقابل دونوں نے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم سب سے افضل ہیں، ہمیں یہ خراج ملتا ہے، وہ خراج ملتا ہے، اور حضور کی طرف جواب کیا ملے گا؟ حضور کی طرف سے یہ جواب نہیں دیا گیا، حسان نے نہیں کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تم سے بڑے ہیں، نہیں، بالکل اس کا جواب یعنی ضدی جواب دیا گیا، نفی کا جواب دیا گیا ہے، تم بڑے بھاری بڑھتے ہو، ہماری صورت ہمارے مصطفیٰ کا حال یہ کہ کائنات کے ہر شے ان کی خادم ہے. اسی کو بولتے ہیں شاعری کی زبان میں جو ہے وہ جن سے متضاد یا تجوید سے متضاد بولتے ہیں. اسی برابر تو یہ پیغام دے دیا گیا ان چھ سات آٹھ آیتوں کے اندر کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کو اس طرح ہرگز نہیں بلا سکتے ہو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اسی لیے علماء اور فقہا منع فرماتے ہیں کہ اگر یا محمد یا احمد، محمد کے ساتھ ابو القاسم کا نام رکھنا، کنیت رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی محمد بھی نام ہو اور کنیت اس کی ابو القاسم ہو یہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے اس سلسلے میں استثناء کر دیا اور کہا کہ یہ صرف حضور کی حیات ظاہری تک تھا، اب پردہ فرمانے کے بعد اس کے جواز کا حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ حضور کا نام محمد تھا اور حضور کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم تھی. حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک شخص تھے، ان کا نام محمد بھی تھا اور ان کی کنیت ابو القاسم تھی، تو کسی تیسرے شخص نے ان کو بلایا، یا محمد یا ابو القاسم، حضور نے مڑ کر کے دیکھا، انہوں نے کہا صلی اللہ میں آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں. تو یہ ادا اللہ کی بارگاہ میں نام سکھائے حکم دے دیا اور مارے. یہ تھا. اب اس کے بعد کا ایک قانونی حکم ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، آیت پوری پڑھ ڈالیے، اس کے بعد تب اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پوری صورت کی تشریح کرنی ہے جلدی جلدی. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہو، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم دولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے. ایسے ہی لوگ پر ہیں اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے.
اس پوری دو آیات مبارکہ بلکہ تین آیات مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قبیلہ بنو مستلق کی طرف زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. یہ پورا قبیلہ اسلام لانے کا حضرت ولید عقبہ سے قبیلہ بنو مستلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کوئی دشمنی تھی, حضور نے ان کو بھیجا. یہ گئے, صبح وقت تھا, تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ آیا ہے تو بڑے خوش ہوئے اور وہ ان کے استقبال کرنے کے لیے نکلے. ان کو ہو گیا کہ یہ مجھ کو قتل کرنے آ رہے ہیں. بہت سنیے گا کہ مجھ کو پرانی دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنے آ رہے ہیں. واپس سے لے آئے اور آ کر کے کہا, یا رسول اللہ, وہ تو مرتد ہو گئے ہیں سب, اور ان لوگوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا, زکات کے نہیں دی. یہ آ کر کے کہا, حضور خاموش. حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ جب کسی مسئلے میں کوئی تردد ہوتا بالکل خاموش ہو جاتے, وہی الہی کا انتظار کرتے بس, اور اللہ تعالی فیصلہ کر دے. اکثر جگہ واقعات ایسے واقعے پیش آئیں. ابھی یہ بات ہوئی, ایک دن گزرا, دو دن گزرا ہوگا, یا جو ٹائم بھی گزرا ہو, تو اب قبیلے بر مستلق کا ایک پورا وفد آیا, یا رسول اللہ, آپ کا کوئی شخص ہمارے پاس زکات وصول نہیں پہنچا. روایت کا اضطراب, تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا, تم لوگوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. رسول اللہ, ہم تو انتظار کر رہے تھے, ہم تو یہ سمجھے کہ شاید حضور ناراض ہو گئے ہیں ہم لوگوں سے, تو ہم حضور کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ, یہ دیکھیں زکات کے مال ہیں. ایک قول, دوسرا قول یہ کہ ابن کثیر نے روایت اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نے پھر حضرت خالد ابن ولید بھیجا کہ تم جا کر کے بر مستلق کے لوگوں کا جائزہ لے کر جاؤ. حضرت خالد ابن ولید صبح سویرے پہنچے, فجر کی اذان ہو رہی تھی, یہ گئے, فجر کی اذان ہوئی, نماز ہوئی, جماعت ہوئی, انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سارا ماحول دیکھا, واپس چلے آئے. عرض کیا, رسول اللہ, وہ سارے کے سارے اچھے مسلمان, پکے مسلمان, نمازیں پڑھتے ہیں, اذان ہوتی ہے, میں خود جماعت میں شرکت کر کے آ رہا ہوں, یا رسول اللہ, مرتد نہیں ہوئی ہے. تو یہ آیت کریمہ اتری اور حکم بیان کر دیا گیا کہ ابھی رسول تمہارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں, اگر تم نے کوئی غلط بات کی تو فوراً اللہ کا فرمان اتر جائے گا. اور وہی ہوا, اتر گیا. اسی لیے حضور کا طریق پاک بھی تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا, حضرت عمر فاروق کا بھی تھا, کہ جب یہ اپنے مجاہدین کو بھیجتے, فوج بھیجتے, تو حکم دے دیتے کہ پہلے اس آبادی, جس آبادی کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, اس آبادی کے پاس رک کر کے 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ تم سننا کہ وہاں سے آزان کی آوازیں آ رہی کہ نہیں آ رہی. اگر آزان کی آواز آئے تو ان پر اٹیک نہ کرنا, ان پر حملے نہ کرنا, اس لیے کہتے بھائی, یہ طریقہ تھا مجاہدین کے لیے, حکم تھا. تو ان کا حکم بیان فرما دیا گیا. اب اس بار فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ, پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو, بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں. اس کا سبب ملاحظہ فرمائیے, حکم عام لیکن آیت اتری کے خاص موقع پر. کچھ صحابہ نے کہا, رسول اللہ, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے گھر تشریف لے چلیے. یہ کون تھا؟ کچھ تاریخی ناموں کو یاد رکھیں. یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بد کردار منافق تھا, بہت ہی ظالم خونخوار منافق, مسلمانوں کا پکا دشمن, لیکن حضور کی شفقت, حضور کی رحمت بڑی عام تھی. چلیں, حضور تیار ہو گئے, خچر مبارک پر تشریف رکھا, حضور چلے جا رہے, پیچھے صحابہ کرام. جب ابن ابی ابن سلول کے گھر کے پاس پہنچے تو حضور کا خچر رکا تو پیشاب کر دیا اس نے, تو تھوڑی بو پھیل گئی پانی پیشاب. ابن ابی جب نکل کر کے آیا تو اس نے حضور سے بڑے تیکھے لبوں سے بات کیا کہ بڑی بدبو آ رہی ہے, اور جو چاہوں گا یہ حدیث کے واقعات ہیں سر, بڑی بدبو آ رہی ہے. ایک صحابی تھے طارق عبداللہ ابن رواحہ یا کون تھے, ان کو ضبط نہیں ہو سکا. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی بڑی بدبو آ رہی ہے, حضور کا خچر کی خوشبو تمہاری خوشبو سے کئی گنا زیادہ ہے, تم بدبودار ہو. ایک روایت ہے اس میں خچر کا لفظ آیا ہے, لیکن ایک روایت پہ گزری ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور کے خچر کا پیشاب تمہاری خوشبو سے اچھا ہے, خوشبودار ہے. اللہ عالم, یہ بات طے شدہ ہے. تو اس طرف سے کچھ لوگ اس طرف سے کچھ لوگ, ہاتھا پائی ہو گئی, اسی میں لڑائی ہو گئی. تو آیت کریمہ اتری اور حکم دے دیا گیا کہ جب دو گروہ اسلامی لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری کی, اگر دو بھائی لڑ رہے ہیں, دو گروہ لڑ رہے ہیں, دو گھر والے لڑ رہے ہیں, دو دوست لڑ رہے ہیں, تو تیسرا مسلمان اس کی ذمہ داری ہے اسلامی طور پر کہ ان کے درمیان صلح کرائے. اب اس کے بعد حدیث سنیں. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے, سیدنا علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاتھ شریف میں گودے پاک میں, بچے ہیں بالکل چھوٹے. حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا, میرا یہ بیٹا, یہ سجید ہے, یہ سردار, میرا یہ بیٹا. دو مسلمان گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے گا, چنانچہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اس اشارے سے مراد سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا, اس اختلاف کے درمیان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کرنے کے بعد دونوں قبیلوں کے, دونوں جماعتوں کے درمیان مصالحت کرا دی, اور اسی بنیاد پر اللہ جل شانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ صلح نامہ ترتیب کیا گیا تھا. یہیں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی دو جماعتیں, دو گروہ. تو بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پر خروج کا طعنہ دے کر کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں, اس سراسر غلط ہے, قرآن کی آیت کے خلاف ہے. وہ صحابی رسول ہیں اور ان کا ایمان اس قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. جب آپ سن رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کا ایمان قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر دو مومنوں کے گروہ لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں, ہے نا. اسی آیت کریمہ سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ کیا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ کر رہا ہے, ایک مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے مسلمانوں کے دوسرے گروہ پر حملہ کر رہا ہے, تو اب جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کر کے حملہ کرنے والے سے لڑا جائے گا کیونکہ اس نے ذاتی کی ہے. حضور کی حدیث پاک ہے انصر اخاک ظالما کان او مظلوما, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو, دونوں کی مدد کرو. حدیث سن لیا آپ لوگوں نے, انصر اخاک ظالما کان او مظلوما, تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی ایک ساتھ مدد ہو سکتی ہے؟ یہی ہے, اسی کو جواب الکلم کہتے ہیں. یعنی حضور کی زبان پاک سے ایسی باتیں نکلتی تھیں کہ ان کی گہرائیوں میں ڈوبیے تو سمندر کرہٹیں لیتا رہتا ہے. اتنی جامعیت ہے, ایک لفظ ہے اور اس سے دونوں پہلو آ گئے, ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ حضور نے فرمایا جب وہ ظالم ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ مظلوم کو لگے دینے پائے. تو اب گناہ سے بچ گیا نا وہ, اگر مظلوم کے اوپر پڑا ہوتا تو گنہگار ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے ظلم سے اس کو بچا لیا ہے، لہذا مظلوم کی مدد ہو گئی ہے، ظالم کی مدد ہو گئی ہے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ ہیں حضور کے جواب الکلم احادیث پاک. اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ کے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے، دوسری بات اگر لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرنا یہ بہتر ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر دو پہلی بات یہ کہ مسلمان مسلمان تین دن سے زیادہ اپنی بات چیت کو بند نہ رکھے دوسرے کے ساتھ. یہ قانونی بات بول رہا ہوں میں حدیث کے حوالے سے. ایک اگر کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کوئی اختلاف ہے تو تین دن سے زیادہ وہ اپنی بات چیت بند نہ رکھیں. اگر بند رکھیں گے دونوں تو دونوں مجرم. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہل کر کے جا کر کے پہلے بات کر لے رہا ہے تو ثواب اس کا ہونا ہوگا. لیکن ہمارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے، کیا کہا جائے، اتنا موٹا ہو گیا ہے نفس کہ ہم پھول جاتے ہیں ایک دم، بالکل غرا اٹھتے ہیں. ہم اس سے چھوڑے تھوڑی اسے بات کرنے لگے. یہ شیطان ہے جو اندر نہیں ہو، وہ شیطان ورغلاتا ہے تاکہ اچھا کام نہ کر سکے. اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، شیطان کو آپ نے ذلیل کر دیا، کتنی بڑی بات ہے. کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا. یہ ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں تانا نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. یہ بھی قانون ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو دیکھ کر کے اس کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ اڑائے، ہے نا. کوئی اگر قد میں چھوٹا ہے، چہرہ تھوڑا سا، کوئی موضوع زیادہ نہیں ہے، خسرے میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. تو اللہ کی خلقت کا مذاق اڑانا ہوا ہے نا، اللہ کی خلقت کا مذاق اڑانا ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس جن کا ذکر بھی ہوا ہے نا، کیونکہ ان کو اونچا سنتے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے اس بہرا پن کے حوالے سے ان کے بارے میں کوئی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کر دیا. مذاق اڑا رہے ہو لیکن یہ پہلے سوچ لیا ہوتے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کہیں ایسا نہ کہ تم سے بہتر ہو. تو ایک قول، دوسرا قول نقل کیا گیا ہے، حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب ام المومنین، یہ یہودیوں نسل تھیں پہلے ایمان لائیں. حضرت حفصہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن تنزن ایک جملہ کہہ دیا. ہوتا ہے نا کہ گھروں میں جو سبق ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی کانٹے کی زندگی ہوتی ہے، بات بات میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کرتے ہیں. تو حضرت حفصہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ یہودی نسل، یہ بات ان کو سنائی پڑ گئی. حضور کے پاس گئی تو اللہ کے رسول نے کیا پیارا جواب دیا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ زخم بھی بھر جائے اور بات بھی بن جائے. فرمایا ہاں، اس نے کہا یہودی نسل ٹھیک ہے، ایک پیغمبر کی بیٹی، ایک پیغمبر کی بیوی. کیا کہا؟ ایک پیغمبر کی بیٹی، ایک پیغمبر کی بیوی. اس سے کہہ دو جا کر کے حضرت موسیٰ کے خاندان مبارک سے تھیں، تو ان کی بیٹی ہوئی اور حضور کی شریک حیات ہیں، ان کی بیوی ہوئی. تو جا کر ان سے بول دو کہ اگر یہ شرف تمہیں حاصل ہے تو کہو دوسری کیا بات کہی. سبحان اللہ، اس لیے جواب الکلم کہا نہیں. ایک تیسرا بھی سبب بیان کیا گیا اس کا، وہ یہ تھا کہ حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا،
پر تھوڑا سا چھوٹا تھا, تو غالباً حضرت حفصہ یا حضرت سیدہ عائشہ میں سے کسی نے اس چھوٹے قد کے حوالے سے بات کر ڈالی, تو اللہ کا حکم اتر دیا یہ سارا کرو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی ظاہری صورت و سیرت میں اگر بات ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی یہی مذاق جوتے ہاتھ منہ کا تک پہنچ جاتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ مذاق ہی, عربی کا ایک مقولہ ہے, اولہ شتم و آخرہ لطم, مذاق کی سب سے پہلی بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ گالی گلوچ, کے جوتے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال, لہذا کسی کی بھی سیرت صورت کے اعتبار سے, قد کے اعتبار سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جب بھی کچھ کہا جائے تو سب سے پہلے اس کے اندر پائے جانے والے سقو و طہارت کو نگاہ میں رکھا جائے کہ ایسا نہ کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں مگر وہ ہم سے افضل ہے. تو ایک اور بات کہ کسی کو برے الفاظ سے جات نہ کیا جائے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ طے کر لیں آج کہ آج اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد اب یہ ہم طے کر لیں کسی کے بارے میں ایسے الفاظ دیں گے, کسی بھی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے کہ جس سے اس کو سنائی پڑے تو اس کے لیے تکلیف. آئے بات سمجھیں, کوئی بھی ایسا لفظ ہو. ہاں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو الفاظ نام کا درجہ رکھ لیے ہیں, اس بنیاد پر ان کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں. جیسے آرج, یہ عربی میں آرج ایک بہت شاعر گزرے, آرج مانے ہوتا ہے بھینگا, بھینگا جانتے ہیں, اس کی ایک آنکھ تھوڑی سی خراب ہوتی ہے آرج, لیکن اب اسی نام سے مشہوری ہو چکی ہے. اسود, اسود مانے کیا ہوتا ہے؟ کالا کلوٹا, لیکن وہ اسودی کے نام سے مشہوری ہو چکے ہیں, صحابی رسول ہیں. اب یہ ان الفاظ سے جن کی شہرت ہو گئی ہے ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں, لیکن ایسا کوئی لفظ کہ اگر کہا جائے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ غلط بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے کہ جس سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہو, اس لیے کہ ایمان کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اور باہمی انسانیت کا درجہ سیکنڈری درجہ ہے. پہلے یہ تو خود دیکھو کہ مومن تو ہے وہ. لمز اور ہمز دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ویل لکل ہمزت لمزہ, ہمزن اور لمزن دونوں معنی ہوتا ہے عیب بیان کرنا, دونوں کا فرق جانتے. حمز کہتے ہیں اعضاء و جوارح سے کسی کی برائی بیان کرنا, ہاتھ پیر آنکھ کان سے, اور لمز کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا. ہوتا نہیں ہے بیٹھے ہیں, یہ آنکھوں چل رہا ہے معاملہ سب, یہ حمز ہے, یہ حمز بھی منع ہے. اور دونوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ, ہر اس آنکھوں سے برائی کرنے والے یا اشارے سے برائی کرنے والے, اعضاء و جوارح سے برائی کرنے والے, زبان سے برائی کرنے والے, دونوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے. ویل, اب اندازہ لگائیں ذرا, کمپیرنگ کریں, یہی ویل ان کے لیے بھی ہے اور یہی ویل ان لوگوں کے لیے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کی وادی ویل ہی ہے. ویل نام ہے جہنم ایک وادی کا, دونوں کے لیے اس کا لہذا ایسے نہیں. ہاں یہ استثنیات ہوتے ہیں, استثنیات ہوتے ہیں, تحقیراً ایسا کوئی جملہ استعمال نہ کیا جائے. اور اسی لیے یہ اب دیکھیں ذرا, بات لمبی ہو جائے گی ورنہ پھر اسی گہرائی میں اتر کے سمجھاتا کہ دیکھیں اسلام کے کا پروٹیکشن سیفٹی, اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی غلط جملہ کہا اس کے بعد پھر زبان بگڑی اور تھوڑا سا اور کوئی غلط جملہ کہا اور زبان بگڑی گالی گلوچ تک آ گئے, نتیجہ کہاں پہنچا؟ اخیر تک. تو ایسا کیوں نہیں کیا جائے کہ ابتدا ہی بند کر دی جائے اس کی, ہے نا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہو جائے تو تم توبہ کرو. اور سنیں حدیث پاک کے حوالے سے, اگر کوئی شخص کسی کی بدگوئی کرے تو اس میں دو قول, کسی کی عیوب بیان کرے بدگوئی کرے تو اس میں
دو قول کہ اس کی معافی تلافی کا طریقہ کیا ہے. قرآن نے کہا کہ عمر لبت فولائکم الظالمون, اگر وہ توبہ نہیں کرے گا ظالم ہے, گویا توبہ کرنا اس کے لیے کافی ہوگا. سنیں گے, توبہ کرنے سے اس کے یہ گناہ دھل جائیں گے. لیکن نہیں, فقہا نے اس پر تحقیقات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوئی ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو دونوں کام کرنے ہیں. پہلے جا کر کے اس کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ میں نے تیرے بارے میں یہی جملہ کہا تھا لہذا تو مجھے معاف فرما دے, اور اس کے معاف کرنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کا حکم یاد فرمائے گا. پھر فرمایا کہ تو اس کا ایک جواب اور دیا گیا ہے کہ جتنی بار اس کی برائی بیان کی گئی اتنی بار اس کی مغفرت کی دعا کرو. یہ طریقہ ہے, مغفرت اس کی دعا کی جائے, اس کو دعاؤں سے نوازا جائے. اے ایمان والو, بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ایک قول, پھر حکم بیان فرمایا گیا. ایک تو یہ کہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ سوچتے سوچتے نتیجہ بڑا خوفناک ہو جاتا ہے. آدمی کچھ چیز سوچنا شروع کر دینا تو سوچتے سوچتے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. شیطان جو بیٹھا ہوا ہے نا, وہ دماغ میں کلیتا رہتا ہے. اچھے گمان سے آدمی برے گمان کا ہوتے ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ جو سامنے ہوتے سے نکال. نمبر دو یہ ہے کہ جاسوسی اور غیبت نہ کرو. جاسوسی اور غیبت نہ کرو, اس لیے کہ غیبت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص جس کی غیبت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے وہ مر گیا ہے اور اس کا مردار گوشت کھا رہا ہے. یہ اس سلسلے میں کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے, قرطبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ حضور جب جہاد پہ تشریف لے جاتے تو غریب مجاہدین صحابہ کو دو امیر مجاہدین صحابی کے درمیان تقسیم کر دیتے, یعنی تین کا گروپ بنا دیتے. تو اس طرح سے وہ ان کے بوجھ بھی برداشت کر لیتے اور کام بھی چل جاتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. چلے یہ ایک جگہ حضرت سلمان فارسی کچھ دیر تک سو گئے, غفلت ساری ہو گئی. حالانکہ آپ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور سبحان اللہ کیا اعزاز ہے حضور کی بارگاہ کرم میں ان کا. بہرحال سو گئے تو وہ دو حضرات جن کے ذمہ یہ کیے گئے تھے, ان لوگوں نے اپنا خیمہ لگایا, یہ کیا ہو گیا, کھانا بھی نہیں تیار ہوا تھا. تو ان غور کیجیے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے ہے. یہ ان دونوں حضرات نے کیا کہا, یہ سو گئے, سونا ہی تھا ان کو, بس نہیں اس بات. اپنی زبان میں کہہ لیجیے کہ صاحب کہتے ہیں کہ جب دیکھو سوتا ہی رہتا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے, لیکن اسی ایک جملے کا جواب بنا دفاع پائے گا حضور کی بارگاہ سے. اب اس کے بعد وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے, سلمان فارسی جگہ تو کہا کہ ہاں شوربا تو ہے نہیں, تو جاؤ حضور کی بارگاہ سے شوربا لے کر کے آؤ. جب میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا میرے دماغ میں بات آئی کہ صحابہ کا عقیدہ بھی صاحب کتنا عظیم تھا کہ جو چیز نہ ہو جاؤ حضور کے پاس لے کر کے آؤ. یعنی وہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ سب کچھ انہیں کے پاس ہے, جاؤ لے کر کے آؤ. جب یہ گئے تو حضور نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دے تم لوگوں نے شوربا تو کھا لیا ہے, گوشت تو کھایا ہے. وہ لوٹ کر کے آئے, حضور نے فرمایا گوشت تم لوگوں نے کھا لیا. کہاں کھایا ہے؟ آئے چلو حضور کے پاس. جب گئے حضور نے فرمایا تم لوگوں نے گوشت نہیں کھایا. کہا مسئلہ کہاں کھایا ہے, شوربہ ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا اس کا تم نے مردار گوشت نہیں کھایا ہے.
لا الہ الا اللہ.
کیا فرمایا حضور نے, سلمان کا تم لوگوں نے مردار گوشت نہیں کھایا ہے, تمہارے منہ میں مردار گوشت کی بو نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, جملے کو سن رکھیے گا دماغ میں, کیا کہا تھا, سو گئے. یعنی محسوس یہ ہو رہا ہے, دیکھیں محسوس یہ ہو رہا ہے, یہ جملہ بے شک بالکل سچ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن جس ماحول اور کرائیٹیریا میں کہا گیا ہے یہ جملہ, اگر حضرت سلمان فارسی سن پاتے تو ان کو تکلیف ہو, ان کو تکلیف ہوتی نا, اسی بنیاد پر یہ غیبت میں شمار ہو گیا. ایک دوسرا واقعہ نقل کیا گیا ہے, ایک شخص کی ایک بہن تھی انتقال کر گئی, بڑی بدبختی زاہد پرہیزگار, جو مر گئی, اس کا بھائی اس کو دفنانے گیا تو اس کا وال ٹکر گیا قبر کے اندر, تو بول گیا. اس کے بعد جب آیا گھر پہ تو اس کی ضرورت پڑی, دیکھا ہے ہی نہیں, بڑا پریشان ہوا. تو یہ ہوا کہاں گری, قبر میں گری ہوگی. تو چار ساتھیوں کو لیا, کہا چلو کھولے اس کو دیکھیں. جب کھولا دیکھا تو اس کی بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے. والٹ آیا, بھاگ آیا, اپنی بات پوچھا کہ امی ایک سوال ہے. کہا کیا بیٹا؟ کہا بتاؤ میری بہن کرتی کیا تھی. کہا پوچھ تو رہے ہو, سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں آپ مجھے جواب دیجیے. کہا تم بتاؤ کہ کیوں پوچھ رہے ہو, تمہاری بہن کیا کرتی تھی. کہا میں نے اس کی قبر میں آگ بھی دی. ہاں اس کے اندر دو عیب تھا, ایک عیب تو یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتی تھی, ایک عیب یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتی تھی, اور دوسرا عیب یہ تھا کہ جب پڑوس کے لوگ سو جاتے تھے تو ان کے دروازوں پر کان لگا کر کے گھر کی باتیں سنتی تھی. یہ دو عیب تھا. اسی کو قرآن کہتا کہ لا تجسسو, جاسوسی نہ کرو. اسی کے گھروں کے اندر, یہ تو بھائی دروازے بند کرنے کی بات ہے نا, 18ویں پارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر کے دروازے کے پاس جاؤ, دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو, دروازے کے بغل میں کھڑے رہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے دروازہ کھلا ہو تمہارا, اس کے گھر کے اندر کی چیزوں کو دیکھو, منع کیا گیا. یہ بڑی تفصیلات اس پر ہیں, حدیث پاک دیکھو, تفسیر کے اندر دسیوں صفحات اس پر لکھے گئے ہیں, لیکن ٹائم کم ہے, بس جلدی ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو, بے شک اللہ یہاں تم میں زیادہ عزت والا, یہ تمہیں زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ, انا کرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جاننے والا ہے, خبردار ہے. یہ آیت کریمہ کہ انسانی تخلیق کے مراحل اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں. یہ تو طے شدہ ہے کہ سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور سب کی ماں سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے چلے جاؤ گے سب کے باپ اور ماں وہی ہیں. پھر یہ قبیلہ جاتی اختلافات جو ہے یہ صرف اس بنیاد پر اس قبائل بنائے گئے, لِتَعَارَفُوا, تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ شناخت و پہچان ہو سکے, ورنہ یہ بھول جاتا, مکس اپ ہو جاتا کہ آدمی کہاں گیا ہے, کیا ہے, کس کے پاس گیا ہے, کچھ نہیں صرف. لیکن بعد میں اس کو ایسا لوگوں نے کاسٹ فیلنگ بنا دیا, نسلی امتیازات, کہیں نسلی امتیازات ہے, کہیں قبیلہ جاتی امتیازات ہے, دنیا اسی مرضی چلی جا رہی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہوئی تم میں صاحب تقویٰ ہے, بس اور کچھ نہیں. اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات مسئلے کے نمج سے یاد رکھیں, فقہاء کرام کے اقوال کہ نسب بدلنا حرام ہے. کیا مسئلہ ہے؟ نسب بدلنا حرام ہے. جو جس قوم اور قبیلے کا ہے وہ اپنے قوم اور قبیلے ہی کا نسب ظاہر کرے, ہمارے ہاں گونڈا یو پی اسٹیٹ کے اندر گونڈا ایک ڈسٹرکٹ پڑتا ہے, فقیر جانتا ہے لوگ فقیر جو بھیک مانگتے ہیں. فقیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہم تو بڑے ذلیل ہیں, ہماری کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے, تو یہاں سے موو کر جاؤ. تو وہاں سے موو کر گئے, وہ تو دوسری جگہ موو کر کے گئے, تو انہوں نے اپنے آپ کو سجد لکھنا شروع کر دیا. معاذ اللہ سجد لکھنا حرام ہے, اپنے باپ اور ماں کے نسب, باپ کے نسب کو بھی بدلنا حرام ہے اور اس طرح بدلنا بھی حرام ہے. جو جس قوم کا ہے وہ اپنی قوم کی بات رکھے, چاہے نہ بتائے دوسری بات ہے. یہ تھوڑی نہیں کی ہے تو فقیر اور اپنے آپ کو سیادت کا درجہ دے رہا ہے. اللہ کی پناہ, سجدوں کے حوالے سے بڑی کمال اور فضائل ہیں بھائی. ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں عالم دین, مدرا شری اونلی کپ 10 and 15 اونلی, اوکے ناٹ مور. بیچارا بیٹھا انتظار کر رہا ہے, وہی تو نوازی ہے آپ دیکھا. ایک بہت زبردست عالم دین گزرے ہیں, علامہ عبد المصطفیٰ آزمی, آپ کے کراچی والے نہیں, یہ ہمارے یہاں شیخ العزیز بڑے فاضل بڑے قابل بزرگ جدید انصاری تھے, گوسی ضلع اعظم گڑھ کے رہنے والے. تو لطیفہ ہے یہ, بہت زبردست لطیفہ. دیکھیے کہیں دعوت میں گئے تو وہاں پہ میر صاحب, میر جانتے ہیں سیدوں کی ایک قسم ہوتی ہے, میر صاحب سید صاحب خان صاحب یہی لوگ تھے, چودھری صاحب. تو یہ ہوا کہ آج علامہ عبد المصطفیٰ آزمی کو ان کے ذاتی حیثیت سے ان کو بے عزت کر دیا جائے. کھانا کھانے کے بعد جب بیٹھتے, ہمیں لطیفہ ہے یار, یہ لطیفہ بول رہا ہوں, یہ کوئی اس کو آپ دماغ کرتی ہے کہ نہیں, لطیفہ سنا رہا ہوں تو قلعہ ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلایا, سب سے پوچھا کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ صاحب میں خان صاحب ہوں, آپ میں سید صاحب ہوں, آپ میں میر صاحب ہوں, آپ میں فلک وفری صاحب ہوں. ان کے پاس آئے, کہا آپ کچھ اپنے سب کے بارے میں بتلائے, کہا میں الحمدللہ پیغمبر کا بیٹا. فرمایا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں. سب کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے باپ کا نام حضرت آدم ہے. سب کے منہ پر پانی پھر گیا, سب کے منہ پر پانی پھر گیا. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس میں پیغمبر کی لمبی لائن ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں صرف تقوی اور کچھ نہیں. اگر تقوی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ کمال کا ہے. اللہ کے حضور رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے تقوی کو بھی نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اور دل کیا ہے؟ تقوی کا منبع ہے. دل ہی کی بنیاد پر تقوی کا حصول ہوتا ہے. دل ہی مرکز ہے, وہ چاہے تو برائی کی طرف لے جائے اور چاہے تو اچھائی کی طرف. اب اس کے بعد دیکھیں ایک اور تاریخی بحث آئی. گنوار بولے کہ ہم ایمان لائے, تم فرماؤ ہم ایمان تو نہ لائے. ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے, یعنی فرما بردار ہو گئے, اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوگا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا, وہی سچے ہیں. بات کیا تھی کہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ, قبیلے بنو اسد ابن خزیمہ سے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں, تو وہ زبانی طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ اسلام قبول نہیں کیے. مدینہ منورہ آئے تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ کی پوری فضا بدبودار کر دی, راستے گندے کر ڈالے. مدینہ منورہ میں رہے تو وہاں پہ اس کا نرخ بڑھا دیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی, یعنی بڑا خراب صورت حال. تو وہ
جب ہوتا ہے تو حضور کے پاس آتے تھے تو احسان جتا دیتے ہیں. سنیے گا اس کو, ہم تو اسلام لائے ہیں تو مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم اسلام لے آئے تو ہمارے اوپر آپ احسان کریں, تو یہ احسان جتا دیتے ہیں. قرآن مقدس نے فیصلہ کر دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ تم صرف زبانی طور پر جمع خرچ کر رہے ہو, سن لو, تم آمنو تو نہیں کہو, تم اسلمو کو. کیا کہا؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم ایمان نہیں لائے ہو. ایمان اور اسلام میں لغوی فرق ہے مگر شرعی فرق نہیں ہے. پہلی بات جان لیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہے. ایمان اور اسلام دونوں ایک اصطلاحاً شرعاً, لیکن لغتاً فرق یہ ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ڈکشنری میں اس کا فرق یوں کیا جائے گا کہ ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو اور اسلام کہتے ہیں ظاہری فرما برداری کو. لہذا اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کسی کے سامنے بہت مؤدب بن کر کے رہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ انا سلمتم, میں ظاہری طور پر مؤدب ہوں, لیکن آمنتم نہیں کہہ سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو آئے تو اسلام لائے تو اللہ فرما, ایمان لائے تو اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو تم, اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے. تم ایمان نہیں لائے, تم ابھی اپنے جیبیں گرم کرنے کے لیے محبوب کے پاس آئے ہو, اسلام ظاہر کر رہے ہو, تمہاری اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہائپوکریسی کر رہے ہو تم لوگ. ہاں اگر تم ایمان لاتے تو کاملاً رسول کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے, اسلام کے بارے میں شک نہیں کرتے, اپنی جانوں کو تم اللہ کے راستے میں جھونک دیتے, تم یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ اظہار کر رہے ہو کہ ہم اسلام لائے, ایمان لائے, اسلام لائے. ہاں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. ان کو دل صالحین, یہ محبوب تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. یاد رکھیں کہ ہر وقت کے بعد دعا مانگیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے, اللہ تیرا احسان عظیم ہمیں مسلمان بنایا, حضور کا امتی کیا, اہل سنت و جماعت میں رکھا. ایسے ابو الحسن اشعری جو علم الکلام کے معتقداتی عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ تیرا احسان تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, حضور کا امتی کیا, ہدایت پر قائم رکھا. یہ احسان ہے اللہ کا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی نعمتیں ہمیں ملی اور اہل سنت و جماعت میں ہم کو رکھا ہے کہ اپنے صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک تمام ولیوں بزرگوں اور ارباب کرم کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. یہ اللہ تیرا احسان عظیم ہے. ہائے وطن, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ آتے ہیں کبھی کبھی, آپ کبھی دیکھا ہوگا, آئے اس خاصا اتنا دے دیجیے اور میں فلاں جگہ نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. چلے جاؤ مجھ سے بتلاتے ہیں لوگ آ کر کے, ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, وہاں چلے جائیں گے. چلے جاؤ, کون روکا ہے؟ تم یہ جتا رہے ہو ایسا کہ تم نماز پڑھنے آتے ہو کہ تاکہ تمہاری جیب گرم ہو, یہ احسان جتانا چھوڑ دو. گویا کہ تمہارے دل کے اندر اسلام اور مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں, بلکہ تم صرف پیسے کی بنیاد پر اپنا اسلام اور ایمان ظاہر کر رہے ہو. اللہ اسے بے نیاز ہے, اللہ کو اسی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا منون علی کا اثر ہوں, یہ احسان جتا دے اسلام لائے. ارے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنا کر کے رکھا, اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی. ہمارے اوپر احسان عظیم ہے اللہ کا, اس نے ہمیں مومن بنایا ہے اور اس شہر میں رہتے ہوئے نور میں نماز پڑھنے کا حوصلہ عطا فرمایا. بے شک یہ بات حق ہے. آخری آیت کریمہ ہے, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر ما تعملون. بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب غیب اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اے بنی اسد ابن خزیمہ کے آنے والے لوگوں تم محبوب کو یہ جھانسا دے رہے ہو, یہ بتا رہے ہو تم اسلام لائے اسلام ہے, تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے, اللہ نے تو بتا دیا. لہذا آج بھی آیت اتری اس وقت اپنے مورد کے اعتبار سے خاص ہے, مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے. جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے, سن لیجیے, آپ بھی سن لیجیے, آدمی بیٹھے ہیں سبھی لوگ ماشاء اللہ سینکڑوں آدمی ہیں, اگر کوئی کہے صاحب ایسا نہیں کرو کہ میں سمجھنے چلا جاؤں گا, آپ کی مرضی ہے چلے جائے, کون سوچتا ہے آپ, ہم آپ کا پیر پکڑ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر واقعی آپ کے اندر اخلاص ہے, للہ جس ہے, محبت رسول ہے, محبت خدا ہے, تو آپ یہ جملہ ہرگز نہیں بولیں گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی جیب کے لیے بات بول رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم رب کریم. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے جو غلطی طلب غلطی ہو تو اسے معاف فرما دیتا, یہ اللہ اپنے حبیب پاک کے وسیلے جلیلہ سے اسے قبول فرما, قرآن پاک کی برکت و سعادتوں کو ہمارے لیے اجاگر فرما دے, اور خاص طور سے اللہ قرآن ہی کے فضل و فیضان سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, اور قرآن ہی کے فیضان و انوار سے ہماری قبر کو جگمگا دے, اور قرآن ہی کے فیضان کے حشر ہمارے لیے آسان فرما, اور قرآن ہی کے فیضان سے ہمارے لیے جنت عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ و نور عشیہ مولانا محمد علی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.